نمبر 4، اہل کوفہ کا دعوت نامہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے گھر میں جو دعوت نامہ تیار کیا گیا اس کا متن یوں تھا: حسین بن علی علیہ السلام کے نام، سلیمان بن صد قزائی، مصیب بن نجیبہ، رافع بن شداد، حبیب بن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور شیعہ و مومنین کوفہ کی طرف سے حمد و ثنا کے بعد آپ پر سلام ہو۔ حمد اس ذات کی کہ جس نے آپ کے دشمن کو نابود کیا، آپ کے والد گرامی کے دشمن کو ختم کیا جو اس امت پر مسلط تھا، جس نے اس امت پر حکومت کی، ان کے مالوں کو غصب کیا اور امت کی رضا کے بغیر ان پر حکومت کرتا رہا، اس امت کے بہترین اقیار کو اس نے قتل کر ڈالا اور اشرار کو باقی رکھا، مال خدا اور مال مسلمین کو جابر و سرکشوں کے درمیان تقسیم کرتا رہا، خدا اس کو نیست و نابود کرے جس طرح قوم سموت کو کیا۔ بتحقیق ہم آپ علیہ السلام کے علاوہ اپنا کوئی امام نہیں پاتے، ہماری طرف توجہ کریں، خدا ہم کو آپ کے توسط سے حق و ہدایت پر جمع فرمائے۔ نعمان بن بشیر قصر امارا میں موجود ہے، ہم اس کے پیچھے نہ تو جمعہ میں شرکت کرتے ہیں اور نہ عید کے روز، اگر ہم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہیں تو ہم اس کو نکال باہر کریں گے انشاءاللہ۔ سلام و رحمت و برکت خدا آپ پر اور آپ کے والد گرامی پر ہو۔ نتیجہ: بزرگان کوفہ کے اجتماع میں گفتگو اور ان کے خطوط کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک سیاسی رہبر کی ضرورت تھی جو ظالم کے خلاف قیام کرے۔ ان کی نظر میں صرف امام حسین علیہ السلام ہی اس منصب کے حقدار تھے۔ نمبر 5، امام حسین علیہ السلام کا مکتوب اہل کوفہ کے نام۔ کوفہ سے خطوط کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ روایات کے مطابق 12,000 خطوط مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی جانب سے موصول ہوئے۔ ان تمام خطوط کے جواب میں سید الشہداء نے خط تحریر فرمایا اور جناب مسلم بن عقیل کے حوالے کیا کہ اسے کوفہ لے جائیں۔ خط کا متن یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے مشائخ کوفہ کے نام، ہانی اور سعید کے ذریعے تم لوگوں کا آخری خط ملا۔ تم لوگوں نے اپنے اکثر خطوط میں اس امر پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ تم لوگوں کا کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، میں تم لوگوں تک پہنچوں اور راہ ثواب کی ہدایت کروں۔ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو، جو ہمارے خاندان میں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معتبر اور معتمد ہیں، اور میں اپنی ضرورتوں پر تمہاری ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کو تم لوگوں کے پاس روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں تاکید کر دی ہے کہ وہ قریب سے تمہارے حالات اور افکار و نظریات کا مطالبہ کریں اور مجھے اس کی اطلاع دیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ عمومی حالات اور قیالات اور صاحب فضل و عقل تم لوگوں میں، اگر انہوں نے لکھا کہ عمومی قیالات اور صاحب فضل و عقل تم میں سے ان خطوط کے مضامین سے اتفاق کرتے ہیں جن کا تم نے اظہار کیا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد تم لوگوں تک پہنچ رہا ہوں۔ خدا کی قسم، پیشوائے حقیقی اور امام برحق وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف کو اپنا وتیرہ قرار دے، حق کی پیروی کرے اور اپنے وجود کو خدا کے فرمان پر قربان کر دے۔ یہ خط تحریر فرمانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو تلف فرمایا اور ان کو خاص نصیحت فرمائی: تقویٰ اختیار کرو اور اپنے امور کو پوشیدہ رکھو، لوگوں کے ساتھ لطف و کرم کا برتاؤ کرو، اگر لوگ اتحاد و اتفاق رکھتے ہوں تو جلد خط لکھنا۔ نتیجہ: سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس مکتوب اور جناب مسلم کو نصیحت سے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ الف: سید الشہداء نے اپنے خط میں کوفہ والوں کی رائے اور خواہشات کو تحریر کر کے اس کی تکرار فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے ان 12,000 خطوط سے جو مفہوم عکس کیا اسے اپنے خط میں تحریر کر دیا تاکہ آئندہ کوئی اس سے روگردانی نہ کرے۔ کوفہ والوں کی رائے میں کوئی ان کا امام و پیشوا نہ تھا۔ یہاں پر امام و پیشوا سے مراد ایک ایسا قائد سیاسی جو ان کو بنی امیہ کے ظلم سے نجات دلائے، کیونکہ حضرت سلیمان بن سعد قزئی اور حبیب ابن مظاہر جیسی باعظمت و بزرگ شخصیات سے بعید ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے مدینے یا مکے میں ہوتے ہوئے یہ تحریر کریں کہ ہمارا امام موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ان خطوط میں جہاں پر ان شخصیات نے امام و پیشوا کے نہ ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے وہاں ان کی مراد ایک قائد و امام سیاسی ہے۔ بے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مکتوب میں قیام سیاسی کو مشروط رکھا ہے اور شرط یہ عائد کی ہے کہ پہلے جناب مسلم تمام حالات کا جائزہ لے کر اس امر کی تصدیق کریں کہ امت اس فیصلے پر اتحاد و اتفاق رکھتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کوفے کی جانب روانہ ہوں۔ جیم اپنے مکتوب میں سید الشہداء نے فرمایا کہ جب جناب مسلم بن عقیل انہیں قبر دیں گے کہ کوفے کے اہل فضل و عقل بھی اس بات پر متفق ہیں تب آپ مکے سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس مقام پر امام کسی بھی تحریک و حرکت کی پائیداری و استقلال کے لیے ایک معیار بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اجتماع عوام جس قدر جلد کسی نعرے کی طرف مائل ہوتا ہے اسی قدر جلد اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اور کوئی بھی تحریک اس وقت تک مستحکم و پائیدار نہیں ہو سکتی جب تک اہل دانش و بینش کی فکر و نہج بھی وہی نہ ہو جو عمومی افکار کی ہے۔ دال اپنے خط کے آخری جملات میں آپ علیہ السلام نے ایسے قائد سیاسی کی تعریف فرمائی ہے، آپ کے بقول حاکم و پیشوا وہی ہو سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف کا اجرا کرے، حق کی پیروی کرے، فرمان خدا پر جانساری کا مظاہرہ کرے۔ ہے سید الشہداء جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ امور کو پوشیدہ رکھنے کی بھی نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ تمام تر نکات جو اس مکتوب سے واضح ہیں اور جناب مسلم کو نصیحت سے یہ بات مسلم ہے کہ آپ علیہ السلام کی تحریک و قیام کا اسلوب و سلوک ایک حرکت سیاسی جیسا ہے۔ نمبر 6 بیعت مسلم بن عقیل۔ اس سے قبل کہ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ کوفیوں کی بیعت کا تذکرہ کیا جائے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے اقسام کی بیعتیں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں، تاکہ ہم پھر اس بات کا تعین کریں کہ جناب مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہونے والی بیعت کس قسم کی بیعت تھی، کیونکہ یہ بیعت بھی اپنے اندر قیام حسینی کے اہداف و مقاصد کو لیے ہوئے ہے۔ معاشرہ انسانی میں 3 قسم کی بیعتیں ہوتی ہیں اور اب بھی جدید شکل میں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بیعت متابعت و پیروی۔ فتح مکہ پر مشرکین نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اس قسم کی بیعت کی، حتیٰ کہ مکہ کی خواتین تک بیعت کرنے نکل آئیں، جس پر خداوند متعال نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 نازل فرمائی۔
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس امر پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان لڑکا لے کر نہیں آئیں گی اور کسی نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت کا معاملہ کر لیں اور ان کے حق میں استغفار کریں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔
چنانچہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوا کر پانی بھروایا اور پھر ایک جانب سے آپ نے اس پانی میں ہاتھ رکھ دیا، خواتین آتی جاتی اور برتن کے دوسرے سرے سے پانی میں ہاتھ ڈال دی جاتی اور آیت کے مضمون کے مطابق بیعت کرتی جاتی۔ نمبر دو، بیعت خلافت۔ کسی شخص کا اپنی حکومت و خلافت کے بارے میں لوگوں سے رائے لینا بیعت خلافت کہلاتا ہے، تاکہ حامی و طرفدار افراد اور مخالفین کا تشخص ہو سکے۔ چنانچہ جناب امیر علیہ السلام نے لوگوں سے بیعت لی، جناب حسن علیہ السلام نے بھی لوگوں سے بیعت لی۔ اس طریقے نے موجودہ دور میں انتخابات کی صورت اختیار کر لی ہے اور کسی بھی حکومت کے لیے یہ فعل ایک ضروری اور لازمی عنصر تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر حکومت ایک جبری ڈکٹیٹرشپ کہی جاتی ہے۔ نمبر تین، بیعت جہاد۔ اس قسم کی بیعت میں قائد و رہبر عوام و امت سے یہ بیعت لیتا ہے کہ وہ میدان جنگ و جدال میں خون کے آخری قطرات تک ثابت قدمی اور استقلال کا مظاہرہ کریں گے۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 افراد کے ہمراہ مکے کی جانب اعظم سفر ہوئے۔ مشرکین آپ کی راہ میں مزاحم ہوئے اور آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ رسول خدا نے اس مسئلے کو اپنے ہمراہ اصحاب کے سامنے رکھا اور مشاورت کی۔ اصحاب نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام ہم سے جہاد حت الموت کے لیے بیعت لے لیں۔ چنانچہ تمام اصحاب نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مشرکین سے جنگ آزما ہونے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ اس بیعت کا ذکر سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے۔
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔
بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔
جناب مسلم بن عقیل کا کوفے بھیجے جانا اس مقصد کے لیے تھا کہ جناب مسلم علیہ السلام نے کوفہ میں مختصر سی مدت میں تقریباً 12,000 یا 18,000 افراد سے بیعت لی۔ اس بیعت کے دو ہی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، تعداد حامین اور انصاران واضح ہو جائے تاکہ امام کی نصرت پر آمادہ گروہ کی افرادی قوت اور نوعیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ نمبر دو، عرب میں قلف وعدہ اور بیعت توڑنا ایک بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جناب امیر علیہ السلام نے بھی طلحہ و زبیر سے اسی نقص بیعت پر احتجاج فرمایا۔ جناب مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ سے بیعت لے کر ایک التزام و پابندی ان افراد پر عائد کی، جس کی رو سے وہ افراد اب پابند تھے کہ اپنے کہنے پر عمل بھی کر کے دکھائیں اور ثبات قدمی اور استقلال کا مظاہرہ کریں۔ نتیجہ، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا کوفہ والوں سے بیعت لینا اس امر پر ایک محکم دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام ظلم و ناانصافی کے خلاف ایک قیام سیاسی فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر اس قیام کا اسلوب و ڈھنگ سیاسی نہ ہوتا تو اس بیعت کا لینا کیا معنی رکھتا ہے۔ نمبر سات، اہل بصرہ کے نام سید الشہداء کا مکتوب۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر بصرہ کے سر آوردہ قبائل جناب مسمع البکری، احنف بن قیس، المنظر بن جارود، قیس ابن حسیم، یزید ابن مسعود وغیرہ کے نام ایک قد اپنے قاصد سلیمان ابو رضی کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون تھا، معبود نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں منتقب فرمایا اور نبوت و رسالت کا درجہ تفویض کیا، اور جب وہ انسانوں کی ہدایت اور اپنے فریضہ منصبی کو انجام دے چکے تو پھر انہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ ہم ان کے اہل بیت علیہم السلام ولی وصی و وارث ہیں، ہم پوری ملت میں قیادت و رہبری کے دوسروں سے زیادہ اہل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گروہ ہم پر سبقت لے گیا اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا۔ ہم لوگوں نے بھی اپنی عظمت و منزلت، علم و آگہی کے باوجود خاموشی اختیار کی تاکہ ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے بچ سکے اور اسلام کا شیرازہ بکھرنے سے رہ جائے۔ میں نے مسلمانوں کے آرام و اطمینان کو اپنے حقوق پر مقدم رکھا۔ ہمارا قاصد تمہارے سامنے ہے، میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ بتحقیق سنت مٹ چکی ہے اور بدعت زندہ ہو چکی ہے۔ اگر تم میری بات کو قبول کرو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں رشد و ہدایت کی طرف لے جاؤں گا۔ اس خط کے پڑھنے کے فوراً بعد بنی تمیم بن حنزلہ اور بنی سعد کے نمائندہ افراد کو بلا بھیجا اور ان سے کہا، تم اپنے درمیان میرے حسب و نصب اور مقام و منزلت کو کیسا پاتے ہو؟ افراد نے جواب دیا، واہ واہ کیا کہنا، خدا کی قسم آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمارے لیے باعث فقر و مباحات ہیں، شرف و منزلت میں بلند درجے پر فائز ہیں بلکہ اس سے بھی بالا تر۔ اس پر جناب ابن مسعود نے فرمایا، میں نے ایک اہم کام کے لیے تمہیں یہاں جمع کیا ہے اور ایک معاملے میں تمہاری رائے اور مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ افراد نے کہا، واللہ ہم بہترین رائے دینے کی کوشش کریں گے، ہم تیار ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ اس پر جناب یزید بن مسعود نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس کا متن یوں ہے، معاویہ مر چکا، خدا نے اسے نیست و نابود کیا، اس کے مرنے سے جور و ستم کے دروازے ٹوٹ گرے اور ظلم و استبداد کے ستون لرز گئے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بیعت لی تھی، وہ گمان کرتا تھا کہ اس نے اس بیعت کو محکم کر دیا ہے، مگر اس کی خواہش کا پورا ہونا محال اور بعید ہے۔ اس نے جو کوشش کی وہ ناکام ہو گئی۔ اب یزید فاسق و شرابی اور فاجروں کا سردار مسلمانوں کے اوپر دعوی خلافت کر رہا ہے اور بغیر امت کی رضا کے امیر المومنین بننا چاہتا ہے۔ وہ علم و حلم کے لحاظ سے قلت و کمی کا شکار ہے، حق و حقیقت کی ابجد سے ناواقف ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے جہاد کرنا مشرکین سے جہاد کرنے سے افضل و برتر ہے، اور یہ حسین ابن علی علیہ السلام صاحب شرافت افضل رائے کے حامل ہیں۔ ان کی فضیلت و منزلت حد احساس سے باہر ہے، ان کا علم ایک ایسا سمندر ہے جو خشک نہیں ہو سکتا۔ وہ اس منصب کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ سابقہ اسلام ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی بزرگ ہیں اور قرابت رسول اکرم کے لحاظ سے بھی بزرگ۔ وہ تمہارے چھوٹوں پر شفقت اور بزرگوں پر رحم فرمائیں گے۔ اس امت کے لیے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کرو، وہ قوم کے امام ہیں اور حجت خدا ہیں، خدا نے ان کے ذریعے تم پر اتمام حجت کیا۔ نور حق دیکھنے سے آنکھوں کو بند نہ کرو اور باطل کی گرفت میں اپنے آپ کو نہ دے دو۔ بتحقیق تمہارے گزشتگان نے امام علی کا ساتھ نہ دے کر پیشانی پر جو داغ ڈالا ہے، اس آر و ذلت کو نصرت امام حسین کے ذریعے دھو ڈالو۔ خدا کی قسم جو بھی ان کی نصرت میں کوتاہی کرے گا اس کی آئندہ نسلیں ذلت و رزالت وراثت میں پائیں گی اور تعداد میں کمی پر منتہی ہوں گی۔ میں جنگی لباس پہن چکا ہوں، یقین رکھو جو شہید نہ ہوگا وہ مرنے سے نہ بچ سکے گا۔ جو شہادت سے بھاگے گا وہ موت سے نہ بچ سکے گا، احسان کرو خدا تم پر رحم کرے۔ اس پر بنی حنزلہ کے نمائندہ افراد نے جواب دیا، اے ابا خالد، ہم تیرے ترکش کے تیر ہیں اور تیرے قبیلے کی سواری ہیں، اگر ہمارے ذریعے دشمن سے جہاد کرو گے تو فتح نصیب ہوگی، جس سخت سے سخت مارکے میں تم داخل ہوگے اس مارکے میں ہم بھی تمہارے ہمراہ ہوں گے، اور جب تم چاہو گے تو اپنے جسموں اور تلواروں سے تمہارا دفاع کریں گے۔ چنانچہ اسی طرح بنی تمیم اور بنی سعد نے بھی ابن مسعود کی نصرت و مدد کی حامی بھری۔ اس کے بعد ابن مسعود نے امام حسین علیہ السلام کو ایک جوابی خط ارسال فرمایا جس کا متن یہ تھا، فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خط ملا، آپ علیہ السلام نے جس امر کی طرف دعوت دی ہے میں نے جان لیا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں اور آپ کی نصرت و مدد کر کے فوز عظیم اور کامیابی عظیم حاصل کریں۔ خدا نے زمین کو کبھی بھی داعیان و رہنمایان حق و حقیقت سے خالی نہ چھوڑا، آپ بندگان خدا پر حجت خدا ہیں اور حجت سابقہ کے وارث و امانت دار ہیں، ہم نے بنی تمیم کی گردنیں آپ کے لیے جھکا دی ہیں اور وہ اس حال میں ہیں کہ جس طرح ایک پیاسا اونٹ پانی پینے کے لیے بے قرار و مسترب ہو، اسی طرح بنی سعید کی گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں اور ان کے دلوں کی کدورتوں کو دھو دیا گیا ہے۔ جب یہ خط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، اے ابن مسعود، خدا تمہیں روز خوف، قیامت، امن دے اور عزت بخشے، خدا تمہیں سیراب کرے اس روز جب سب لوگ تشنا ہوں گے۔ نتیجہ، حسین علیہ السلام کا اہل بصرہ کے نام خط، اس خط پر ابن مسعود کا رد عمل، امام حسین کے نام ابن مسعود کا جوابی خط، اور پھر امام حسین علیہ السلام ابن مسعود کے حق میں دعا کرنا، ان تمام تر بیانات و جملات سے منتجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں واضح طور پر اپنے آپ کو خلافت و حکومت کا حقدار بتایا۔ نمبر دو، آپ نے قیام نہ کرنے اور سکوت اختیار کرنے کا سبب یہ بتایا کہ ایسا کرنے کی صورت میں امت افتراق و انتشار کا شکار ہو جاتی۔ نمبر تین، امام علیہ السلام اہل بصرہ کو اس خط کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آئین اسلام معطل ہو چکا ہے اور اس کی بحالی کی واحد صورت یہ ہے کہ امت امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے اور جس کا نتیجے میں رشد و ہدایت کے منازل پر فائز ہو جائے۔ ابن مسعود کے خطبے سے واضح طور پر یہ تأثر ملتا ہے کہ بنی امیہ کی حکومت ظلم و جور اور جبر و استبداد کی بنیادوں پر قائم ایک طاغوتی حکومت تھی اور خلافت یزید خلاف شریعت و قانون ایک مسلط کردہ حکومت تھی۔ نمبر پانچ، یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جہاد مسلحانہ کی ضرورت تھی، جس پر جناب ابن مسعود نے اپنے خطبے میں واضح اشارہ فرمایا۔ نمبر چھ، ابن مسعود کے خطبے سے یہ امر بھی واضح ہے کہ آپ کی نظر میں امت مسلمہ کی رہبریت و پیشوائی کے لیے اگر کوئی ہستی سزاوار ہے تو وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر سات، جناب ابن مسعود نے ان افراد کو جو نصرت امام حسین علیہ السلام سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے ذلت و رسوائی کا خوف دلایا۔ نمبر آٹھ، جناب ابن مسعود نحشلی کے خط کے جواب میں آپ کے حق میں امام حسین علیہ السلام کا دعا فرمانا واضح کرتا ہے کہ ابن مسعود نے امام حسین علیہ السلام کی منشا و مرضی کو صحیح جان لیا تھا، چنانچہ اسی لیے امام نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ تمام تر بیانات اور کلمات اور اوپر بیان کردہ نکات سے یہ بات واضح اور روشن ہو کر سامنے آتی ہے کہ امام علیہ السلام کا قیام ایک قیام سیاسی تھا۔ نمبر سات، ابن زیاد کا خطبہ۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ لوگ جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور آپ روپوش ہیں، تو اس نے اپنے معتمد قاص عمر بن نافع کو حکم دیا کہ وہ کوفہ میں منادی کر دے کہ تمام افراد مغربین کے بعد مسجد میں جمع ہو جائیں، اور جو شخص بھی اس وقت مسجد میں نہ ہوا وہ اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ بعد مغربین ابن زیاد اپنے محافظوں کے نرغے میں مسجد میں داخل ہوا اور ایک خطبہ دیا جس کا متن یہ ہے: ابن عقیل جاہل و نادان ہے، اس ملک میں جو افتراق و انتشار اس نے پھیلایا تم اس سے بخوبی واقف و آگاہ ہو، خبردار ہم ہر اس شخص کی جان و مال سے براءت کا اعلان کرتے ہیں جس کے گھر میں مسلم پائے گئے۔ اے بندگان خدا، خدا سے ڈرو اور اپنی اطاعت و بیعت کو بدستور قائم رکھو اور اپنی جان کو قطرے میں نہ ڈالو۔ یہ کتاب واضح کرتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا کوفے میں وارد ہونا اور اہل کوفہ سے بیعت لینا حکومت وقت کے لیے قطرہ بن گیا تھا، چنانچہ اسی لیے ابن زیاد نے اسے انتشار و افتراق سے تعبیر کیا۔ نمبر 9، جناب مسلم کی ابن زیاد سے گفتگو۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے قصر ابن زیاد میں لایا گیا تو آپ نے اس ملعون کو سلام نہ کیا، اس پر درباریوں نے کہا امیر کو سلام کرو، آپ نے فرمایا وائے ہو تم پر، یہ میرا امیر نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ جواب سن کر کہا یا آخ یا شاخ، اے بیعت سے نکلنے والے اور افتراق پھیلانے والے، تم نے اپنے امام پر خروج کیا، مسلمانوں میں افتراق پھیلایا اور فتنہ برپا کیا۔ اس پر جناب مسلم نے جواب دیا مسلمانوں میں افتراق و انتشار پھیلانے والے معاویہ اور معاویہ کا بیٹا یزید ہے، اس امت میں فتنہ برپا کرنے والے تم اور تمہارا باپ ہے، میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ بدترین قلائق کے ہاتھوں شہید کیا جاؤں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کیا تم خلافت و حکومت کے بارے میں گمان رکھتے ہو؟ جناب مسلم نے جواب دیا میں گمان نہیں یقین رکھتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا افسوس، اے فرزند عقیل، تم ایسے لوگوں میں آئے جو اتحاد و اتفاق رکھتے تھے، تم نے افتراق و انتشار کو ہوا دی اور ان میں سے بعض کو بعض پر سوار و مسلط کیا۔ اس پر جناب مسلم علیہ السلام نے جواب دیا ہرگز ایسا نہیں ہے، میں اس لیے یہاں نہیں آیا بلکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ تم نے منکرات کو رواج دیا اور معروفات کو چھوڑ دیا، تم نے ان پر بغیر ان کی مرضی اور رضا کے حکومت کی، لوگوں کو اس طرف دعوت دی جس طرف خدا نے منع کیا تھا، تمہارے باپ نے ان سے قیصر و کسرا جیسے مظالم روا رکھے، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ انہیں معروف کا حکم دوں اور منکرات سے روکوں، حکم خدا اور کتاب کی طرف دعوت دوں کہ ہم اس کے اہل و حقدار ہیں۔ دربار ابن زیاد میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور ابن زیاد کے درمیان جس قدر بھی گفتگو ہوئی وہ مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، مسئلہ خلافت۔ نمبر 2، امت کی محرومیت و مظلومیت۔ نمبر 3، ظالم و جابر حکمرانوں کا تسلط۔ ہم اہل دانش سے سوال کرتے ہیں کہ یہ گفتگو اگر سیاسی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟